हमें दुनिया के तो कितने नाम फिंगर टिप्स पे याद है ना, तो हमें हमारे 10 आशा दशा के भी याद होंगे इंशाल्लाह। तो चलिए हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व
रहमतुल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جی فریش ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ امبیسڈرز آف اسلام کیا ہے، بریک سے پہلے دماغ استعمال کرو اور بریک کے بعد دل، کیونکہ جب آپ سارے لکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کی شکل پہ جو پریشانی اور حیرت اور وہ ہوتا ہے نا، تو میں اس کو انجوائے کرتی ہوں، پھر میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں، ابھی بریک کے بعد سب بلنڈ ہوگا نا. یعنی یہ اللہ کی بانٹ ہے کہ اشرہ مبشرہ میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بات کرنے کا موقع بھی دے رہا ہے. اصل میں جو میں دونوں چیزوں کو جوڑوں نا، ایک جملہ لکھ لیں، اسلام کو صحیح سمجھے ہی صحابہ کرام تھے. یہ جو شخصیات پیدا ہوئی نا، وہ کوئی عجوبے نہیں تھے، کوئی وہ ڈمی چیزیں نہیں تھیں، گوشت پوست کے انسان تھے، لیکن بس وہ شخصیت جو واقعی عقیدہ توحید کو سمجھ کر سامنے آتی ہے نا، وہ تھے اصحاب رسول. انہوں نے اسلام کو سمجھ لیا، اور واللہ ہی آج بھی یہی ہوگا. آج بھی جو اسلام کو سمجھ جاتا ہے نا، پھر اس کو کوئی پرواہ نہیں رہتی. کوئی خوش، الحمدللہ اللہ آپ کو خوش رکھے، کوئی ناراض، چلیے اللہ آپ کو ہم سے راضی کر دے. ابھی تو پڑھ کے آئے رب کے بارے میں، خوش کرنے والا، ناراض کرنے والا، دینے والا، چھیننے والا. اب یہ جو آج آپ کو 22 پوائنٹس لکھائے نا میں نے رب کے، یہ آپ کے عمل میں جھلکیں گے، جھلکنے بھی چاہیے. آج گھر جا کر یہی سوچنا ہے اپنے کہ میں پھر کیوں ڈرتی ہوں، اللہ مسکراتا ہے، اللہ ہنسواتا ہے، اللہ بندے کے آنسو پوچھتا ہے. تو یہ غیر محسوس طریقے سے پھر آپ کی ڈوریاں اللہ تعالیٰ سے جڑیں گی. ہم نے وہ ساری چیزیں جو یومنون بالغیب کا حصہ تھی نا، رب نظر جو نہیں آتا تو وہ لوگوں میں ڈھونڈنی شروع کر دیں، اور ہم بھٹک گئے. یہی ہوا، شرک یہی ہوتا ہے. انشاءاللہ کل ہم بہت کچھ پڑھیں گے اس کے بارے میں کہ نظریں اللہ سے ہٹ کر دنیا میں لگتی ہیں. یہ وہی ہے کہ جیسے کھانا نہ ملے تو ہم چنک کھاتے رہتے ہیں نا، بیکار چیزیں. جب ہمیں سچا رب نہیں نظر آتا اور اس پہ ہماری نظریں نہیں ہوتی نا، تو پھر ہم بیکار چیزوں کو رب بناتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اشرہ مبشرہ میں سے سب سے پہلی شخصیت، میں کہہ سکتی ہوں کہ میں خوشی میں رات کو اپنے آپ سے کہہ رہی تھی کہ میری فیوریٹ پرسنالٹی امتیوں میں سے ابو بکر صدیق، کل ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے. تو میرا وقت نہیں گزرا تھا کہ کب وہ وقت آئے اور میں آپ کے ساتھ ان کے بارے میں شیئر کروں. تو انشاءاللہ ہماری آج کی پرسنالٹی ابو بکر صدیق ہیں. پھر یہاں یہی کہوں گی کہ وقت کو سامنے رکھوں اور ابو بکر کی زندگی کو سامنے رکھوں تو کم از کم ایک ہفتے کا کورس ہوگا. اور میں نے کب سے سوچا ہوا یہ کہ ابو بکر اور عمر اور چاروں خلفہ پہ کر، اتنی موٹی موٹی بکس ہیں، ایک ایک صحابی پہ آپ بھی پڑھیے، دارالسلام کی چھپی ہوئی بکس ہیں. تو آج اس ایک گھنٹے کے تقریباً سیشن میں، اور میں سٹوری ٹائم کٹ کر رہی ہوں، کل بھی نہیں دے سکی، ہم نے آپ کو کہانیاں بھی سنانی تھی پر وقت ہی کوئی نہیں، کہانیاں پھر کبھی سنتے رہیں گے. یہ ہم پریکٹیکل ریئل سٹوریز ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو انشاءاللہ اس میں معلومات زیادہ نہیں دوں گی، آپ کو بہت ساری جگہ سے مل جائیں گی. ایک ہوتا ہے ان کی معلومات پہ رہے، میں آپ دونوں ہی بتا دیں، آپ کو زیادہ انفارمیشن چاہیے یا یہ وجہ چاہیے کہ آخر کیوں یہ اشرہ مبشرہ کیوں ہے، ان کو جنت کی خوشخبریاں کیوں مل گئیں اور ہمیں کیوں نہیں ملتی. تو اللہ تعالیٰ ہم سے اس موضوع کا حق ادا کروائے. آئیے شروع کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں نوٹ کیجئے اور دل پہ لے کے ہر بات جو ابو بکر صدیق کی سنیں اس وقت پھر اپنے آپ کو پکاریں خاموشی سے. اور یہ جو علم کی محفل میں ہم خود سے باتیں کرتے ہیں نا، یہ ہم سے بہت بڑے بڑے فیصلے کراتا ہے. میں کہہ سکتی ہوں میں نے اپنی زندگی کے بڑے بڑے فیصلے آپ کی جگہ پہ بیٹھ کے کیے ہیں. جب میں اسٹوڈنٹ لائف میں تھی، مجھے آج بھی وہ دن وقت یاد آتے ہیں. میرے وہم و گمان میں بھی یہ سب نہیں تھا، لیکن میری نظر اس سے بھی اوپر تھی. جو بھی ابھی تک اللہ تعالیٰ نے دین کے ساتھ تعلق دیا اور اچھے ساتھی دیے، میں کبھی کسی سے امپریس نہیں ہوئی. مجھے یہ پتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کسی ایک کو دے سکتا ہے وہ سب کو دے سکتا ہے. تو اللہ پہ نظریں لگانا میں نے اسٹوڈنٹ بننے میں سیکھ لیا تھا. اگر تب نہ سیکھا ہوتا نا تو اس وقت شاید میری نظریں کہیں اور ہوتی. تو لوگوں کے سحر سے نکل کر اللہ کو بڑا ماننا، یہی ہے توحید۔ اور یہی چیز ایک شخص جس کا نام ابو بکر تھا ان کو صدیق کہلواتی ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عشرہ مبشرہ میں سب سے پہلی شخصیت جن کا نام زبان نبوت سے لوگوں نے سنا وہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حقیقت یہ ہے کہ نبوت کے بعد سب سے اونچا مقام مقام صدیقیت ہے۔ ہم ہر روز سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کا راستہ دکھانا جن پر تو نے انعام کیے۔ اس کا جواب ہمیں سورۃ نساء کی آیت میں ملتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء، نبیین کے بعد کا جو لفظ ہے وہ صدیقین ہے۔ امتیوں میں سب سے اونچا مقام اگر کسی کو مل سکتا ہے تو وہ مقام صدیقیت ہے، اور آج آپ اور میں اسی شخصیت کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ ان کا نام نہیں تھا۔ ابو بکر صدیق کا اصل نام جس کو آپ کہتے ہیں کہ رکھا جاتا ہے وہ عبد الکعبہ تھا۔ عتیق کے نام سے مشہور ہوئے کیونکہ ان کے نسب میں کوئی عیب نہیں تھا۔ عتیق کہتے آزاد۔ اس دور میں انسانیت اتنی پامال ہو چکی تھی کہ پیدا ہوتے بچے کو اس کا نسب نہیں پتا ہوتا تھا۔ کئی مردوں کے تعلقات کے بعد تو ایک عورت بچے کو جنم دیتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے نسب کو محفوظ رکھا۔ جب مسلمان ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ عتیقم من النار کا لقب عطا فرمایا۔ کنیت آپ کی ابو بکر تھی، اور ان کے بارے میں قرآن میں ایک آیت نازل ہے، الذی جاء بالصدق وصدق به، وہ شخص جو سچ کے ساتھ آیا اور اس نے اس کی تصدیق کی۔ 24 پارے کے پہلے رکوع کی آیت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کے والد کا نام عثمان تھا، کنیت ابو قحافہ تھی اور کنیت سے ہی مشہور ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام سلمہ اور کنیت ام الخیر تھی۔ سلمہ ابی قحافہ کے چچا سخر بن عامر کی بیٹی تھی، یعنی ماں باپ جو تھے پیچھے سے رشتہ دار بھی تھے۔ نسب بھی ہے ان کا جس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ابو بکر کون تھے؟ تھوڑا سا اسلام سے پہلے کا ان کا منصب دیکھیے گا تاکہ آپ کو مجھے بھی اپنے بارے میں فیصلہ کرنا آئے کہ کہاں سے لوگ نکلے۔ کوئی غلامی کی زنجیریں توڑ کر آیا اور اس کو بھی اللہ کے نبی نے سینے سے لگایا، اور کوئی منصب اور سرداریت کے عہدے سے اٹھ کر آیا، اس کو بھی سینے سے لگایا۔ تو ابو بکر صدیق کو مکہ کا سردار کہا جاتا تھا، سرداران مکہ میں شمار تھا۔ دیت اور عزم کے فیصلے آپ کے سپرد تھے، یعنی جب کسی کی دیت، جس کو انگلش میں بلڈ منی کہتے ہیں، لینی دینی ہوتی تو اس کا فیصلہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کرتے تھے۔ بہت پسندیدہ شخصیت تھے، اور یاد رکھیے جو دینے والے ہوتے ہیں نا، سخی دل، وہ ہمیشہ ہی پسندیدہ ہوتے ہیں۔ قبول اسلام بعثت کے پہلے ہی دن کر لیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری اور آپ ان کے پاس گئے تو ابو بکر صدیق نے فوراً اسلام قبول کیا۔ اللہ کے نبی کا ان کے بارے میں یہ خراج تحسین بھی کتابوں میں موجود ہے کہ میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا اس نے تھوڑا سا تو سب سوچا، ہم بھی تو سوچتے ہیں نا، بہت ہی سوچتے ہیں، سوائے ابو بکر کے، آپ نے بالکل نہیں سوچا اور فوراً اس کو لے گئے۔ یہ ہیں سابقم بالخیرات، آپ کو خوبیاں بھی سمجھ آنے لگیں گی۔ حق پیش کیا جائے تو پیچھے نہ ہٹے، حق مانگا جائے تو دینے میں جلدی کرے۔ آپ کی نبوت کو ماننے والے، بلا تعامل تصدیق کرنے والے، اور ابو بکر صدیق کب بنے؟ جب واقعہ معراج کے بعد ابو جہل نے یہ بات پیش کی کہ یہ ممکن ہے بھلا کہ ایک شخص راتوں رات یہاں سے جائے اور بیت المقدس بھی جائے اور پھر ساتویں آسمان سے واپس آئے؟ چونکہ ابو بکر صدیق اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملے ہوئے تھے تو کہا کہ ممکن تو نہیں ہے. ویسے کہا دیکھا تیرا دوست کہتا ہے, اچھا وہ کہتے ہیں پھر ممکن ہے. اس موقع پہ پھر ان کو صدیق کا لقب ملا تھا. عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال 2 مہینے چھوٹے تھے. مکہ میں پرورش پائی, تجارت کی غرض سے باہر سفر کیا کرتے تھے, اور یہ وہ شخص ہیں کہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ ڈے ون سے لے کر نہ صرف یہ کہ آخری دن تک رہے, آج بھی دونوں کی آخری آرام گاہ جس کو لوگ کہتے ہیں, جس کو ہم قبر کہتے ہیں, وہ ایک ساتھ ہے. اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ سفرے معراج میں آپ جا نہیں سکتے تھے کیونکہ آپ اس منصب پہ نہیں تھے, لیکن اللہ نے وہاں آسمانوں پہ ایک فرشتے کی شکل ابو بکر جیسی بنا دی, جس کو دیکھ کر اللہ کے نبی کو لگا کہ ابو بکر ہیں, لیکن وہ فرشتہ تھا, تاکہ آپ کو یہاں ابو بکر کی کمی محسوس نہ ہو. یہی ہیں آپ کے رفیق سفر ہجرت کے موقع پہ. اور یہ ہے وہ شخص کہ جس نے اسلام کی ڈوبتی ہوئی نیا کو سنبھالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے واقعے کے بعد. حقیقت یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کی تعریف کریں تو وہ لفظ ختم ہو جاتے ہیں, وقت ختم ہو جاتا ہے, لیکن ابو بکر صدیق کو اللہ نے بہت کچھ دیا. کیا خوبیاں تھیں؟ نمبر ایک, سردار. مال و دولت کے اعتبار سے آج کی زبان بلینیرین تھے, یا آپ ملینیرین کہہ لیں, بامروت, لوگوں پہ احسان کرنے والے, مصائب کے وقت صبر و استقامت سے کام لینے والے, مہمانوں کی خوب خاطر مدارت کرنے والے, لوگوں کو مشورے دینے والے ان کے ذاتی معاملات میں. لوگ آپ کو صاحب الرائے کہتے تھے. صاحب کہتے ہیں وہی ہے جو لفظ صاحب یا صوب و مصیبہ نشانے پہ لگنا. صاحب الرائے وہ شخص ہوتا ہے جس کی رائے بہت صحیح ہو, آپ جو اسے مشورہ مانگیں وہ جو کہے آپ کریں تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ واقعی اس نے بات صحیح کہی تھی. آپ کی خوبیوں میں ایک خوبی کیا تھی کہ نسب لوگوں کا جاننا, عرب کا ایک بہت بڑا علم تھا انساب, اور اخبار عرب کے ماہر تھے, یعنی لوگوں کے نسب یاد رکھتے تھے. طبیعتاً فطرتاً برائیوں اور غلیظ عادتوں سے پاک تھے. جاہلیت میں بھی کبھی انہوں نے شراب نہیں پی. کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے کبھی شراب پی ہے تو کہا نہیں. کیوں نہیں پی؟ کہا اس لیے کہ میں سوچتا تھا کہ میرے بدن سے بو نہ آئے اور میری مروت نہ ختم ہو جائے. یعنی شراب دونوں کام کر دیتی ہے. اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر نے سچ کہا. پھر اسی طرح خیر مجسم تھے, بے عیب تھے, سلیم الطبع تھے, حق پسند تھے, حق پرور تھے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا, فوراً قبول کیا, نہ صرف قبول کیا بلکہ آپ کی مدد کا وعدہ بھی کیا, اور ساری زندگی اس وعدے کو اتنی خوبی سے پورا کیا کہ ہر دین کے پروجیکٹ میں, ہر کام میں ابو بکر صدیق کا مال لگا ہوا ہے. آپ اور میں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ابو بکر جیسے 2-4 لوگ آج بھی آ جائیں تو دین کو کسی کے سامنے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ابو بکر صدیق نے اپنے کندھوں پہ پورے مکی دور کا خرچہ رکھا ہوا تھا. پہلے آپ کے پاس جو مال تھا نبوت کے بعد وہ حضرت خدیجہ کا تھا, وہ تو انہوں نے شادی کے بعد سے ہی آپ کے ہاتھ میں دیا, لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مکہ کے 13 سالوں میں کیا آپ کی گزر بسر تھی. کاروبار تو ختم, کپڑے کا کام وہ تو رک گیا, اور اسلام پہ جو مال لگتا تھا وہ کس کا لگتا تھا؟ تو ایک جملہ لکھ لیجئے, ابو بکر وہ ہیں جن کا مال اسلام کی بنیادوں میں لگا ہوا ہے, اس لیے اسلام کبھی مٹے گا نہیں. جب بنیادوں میں اخلاص والا مال لگ جاتا ہے نا, جب بنیادیں پتھر کی طرح گھڑی بھی ہوتی ہیں نا, تو اس عمارت کو کوئی گرا نہیں سکتا. دعا کیجئے کبھی بھی کوئی بنیاد ایسی نہ ہو جس کو قرآن نے مسجد درار کہا، کہ کھوکھلی عمارت ہے اور کنارے پہ ہے اور ایک جھٹکے سے گرنے والی ہے۔ ابو بکر صدیق جب دل سے جو اللہ کے ہو گئے تو ابو بکر کا مال بھی اللہ کا ہو گیا، اور یہ جو لفظ صدقہ ہوتا ہے نا وہ بھی اسی سے ہی ہے۔ جب تک آپ کسی کاز میں سچے نہیں ہوتے آپ اس پہ لگا نہیں سکتے، دیتے سب ہے لگاتے تھوڑا۔ یاد رکھیے ابو بکر وہ شخصیت ہے جنہوں نے اسلام کو دیا نہیں، اسلام پہ لگایا۔ فرق سمجھ لیں آپ ہی، ہم اپنے گھروں کو دیتے نہیں ہیں جب گھر خریدتے ہیں، لگاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ ہم اپنے بچوں کی شادیوں میں پیسے دیتے نہیں، وہ تو ہم دوسروں کی شادیوں میں جا کے دیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی شادیوں پہ لگاتے ہیں۔ جب ہم اسلام اور اسلام کے کام کو اپنا سمجھتے ہیں تو صرف دیتے نہیں ہیں، دے کے نہیں جان چھٹتی، وہ تو سلامیوں میں سب نہیں دینا ہوتا، کوئی رو کے دے، ہنس کے دے، خوشی سے دے، منہ پہ کہہ دے بڑی خوشی ہوئی، دینا تو پڑے گا گھر جا کے یہ بولے، یہ نہیں ہوتا معاملہ۔ صدیق وہ ہوتا ہے جو لگاتا نہیں ہے، وہ بس دیتا نہیں ہے، وہ لگا دیتا ہے۔ ابو بکر جسم کے ایک ایک عضو سے اللہ کے تھے۔ ان الصلاۃ والنسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین کی عملی تصویر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں۔ ابو بکر وہ سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے، سب سے پہلا وہ شخص جس نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ جی دیکھیے، یہ جو سابقون الاولون ہوتے ہیں نا اور اشرہ مبشرہ، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ کل کے لیکچر کو یاد کریں، انٹروڈکشن، سب سے بڑی خوبی فوراً سمے نہ بتانا، لبیک اللہم لبیک۔ کسی نے میمون بن مہران سے پوچھا، آپ کے نزدیک حضرت علی زیادہ افضل ہیں یا ابو بکر صدیق؟ تو ان کو غصہ آ گیا، کہنے لگے مجھے معلوم نہیں تھا کہ ان دونوں میں موازنہ کیے جانے کے وقت تک میں زندہ رہوں گا۔ یعنی تمہیں اتنی جرت ہو گئی ہے کہ دو اتنے پیاری شخصیات میں تقابل کرتے ہو، کمپیریزن کرتے ہو، ارے یہ دونوں تو اسلام کے لیے سر کی طرح تھے، جیسے سر ہے نا ہیڈ۔ کیسے؟ مردوں میں ابو بکر، لڑکوں میں علی، عورتوں میں خدیجہ، یہ سب برابر تھے۔ ڈونٹ کمپیئر اینی ون، بات سمجھ گئے؟ اور یاد رکھیے کہ اس بات پہ سارے اسکالرز کا اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی کی اجازت کے بغیر ابو بکر صدیق کبھی اٹھ کے نہیں گئے، کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا انہوں نے۔ ہم تو کتنی دفعہ اٹھتے ہیں صرف قرآن کلاس میں، ذمہ داریاں اتنی ہمارے کندھوں پہ، یہی قرآن تھا ابو بکر کے سامنے بھی، یہی حدیث تھی نبی کی۔ اگر آج نبی آ جائیں تو ہمارا آج بھی یہی معمول ہوگا جو حدیث کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہی ہوگا جو قرآن کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی بہت فرق نہیں آئے گا۔ شروع کے 4-6 دن ہم بہت چو چونچلا کریں گے ان کا۔ ابو بکر کبھی اللہ کے نبی کو چھوڑ کر نہیں گئے، اور یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے آپ کی خاطر اپنے اہل و عیال کو چھوڑا، اللہ کے نبی اور اللہ کی محبت میں غار میں پہنچ گئے، لڑائیوں میں آپ کے ساتھ، بدر میں آپ کے محافظ کھڑے ہیں۔ اتنا مشکل وقت تھا بدر میں کہ اللہ کے نبی کی جان کو خطرہ تھا، کیونکہ لیڈر کو ختم کر دو تو کاز ختم ہوگی۔ اس وقت بگ کویسچن تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عریش پہ کون کھڑا ہوگا، اور عریش ایسی جیسے سٹیج، تخت، اوپر سے کہیں سے بھی گولی آ سکتی ہے اگر اس دور میں ہوتی۔ تو ابو بکر نے کہا کہ میں جاؤں گا اور میں نبی کا ایسا دفاع کروں گا کسی کو جرت نہیں کہ آپ کی طرف میلی نگاہ سے دیکھے۔ اور دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ابو بکر کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی اور اللہ کے نبی کے گرد یوں گھوم رہے تھے۔ عریش اونچی جگہ، آج بھی ہے مسجد عریش، اگر آپ کو اگر موقع ملے تو جا کے دیکھیں بدر کا میدان۔ ابو بکر جنگوں میں آپ کے سامنے کھڑے ہونے والے، اور ابو بکر صدیق وہ شخص ہیں جو اللہ کے نبی کو تسلیاں دے رہے تھے جب آپ درد سے رو رہے تھے اور آپ کے کندھے سے چادر گر رہی تھی، اور آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ میں نے بڑی مشکل سے یہ چند لوگ تیار کیے ہیں، اگر آج یہ ختم ہو گئے تو تیرا نام اس زمین پہ نہیں ہوگا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عبادت کوئی کرے زمین پہ تو آج اس لشکر کو فتح دے دے. کبھی کبھی اسلام اس طرح بھی نوزائید بچے کی طرح سانس لیتا ہے. کوئی تحریک اگر اپنی ابتدا میں مر جائے تو پوری کوز ہی اپنی موت مر جاتی ہے. جیسے کہ بات ہوئی تھی ننھے پودے کی, بیج نکلے گا جب اپنی سر اٹھا کر کوئی ایک پاؤں رکھے گا, ختم ہوگا. درختوں پہ کوئی نہیں پاؤں رکھتا, چھوٹے چھوٹے پودوں پہ رکھتے ہیں. ابو بکر اسلام کے بیج سے لے کر درخت بننے میں ساتھ رہے. جی, اور غزوہ بدر میں اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر اور حضرت علی سے کہا تھا کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جبرائیل ہے اور دوسرے کے ساتھ میکائیل ہے. تو ابو بکر کے ساتھ جبرائیل تھے. اسی طرح بدر میں عبد الرحمن بن ابو بکر جو آپ کے بیٹے تھے, کون ہو گئے؟ عبد الرحمن ابو بکر کے بیٹے, مشرکین میں سے آئے تھے. بیٹا کفر کا ساتھ دے رہا اور باپ نبی کا دفاع کر رہا. جب وہ بیٹا مسلمان ہو گیا تو کہنے لگے کہ ابا, آپ کو پتہ ہے کہ بدر کے روز آپ کئی بار میرے تیر تلوار کی زد میں آئے تھے, یعنی میں آپ کو مار سکتا تھا پر میں نے اپنا ہاتھ روک لیا. کیا سوچ کے کہ آپ میرے باپ ہیں. ابو بکر بولے, یہ جملہ لکھ لیجئے بس, یہ کرنے آئے ہیں آپ پر میں, کہانیاں تو بڑی سنی ہوئی ہم نے. کہنے لگے, اگر مجھے ایسا موقع ملتا تو میں تجھے نشانہ بنائے بغیر نہ چھوڑتا. یہ ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, یہ آپ پڑھیں گے عقیدے والے باب میں آگے جا کے. دین کا ایک بنیادی رخ ہے کہ آپ کی محبتیں اور آپ کی نفرتیں اللہ رخی ہو جائیں, پیار اللہ کے لیے اور نفرت اللہ کے لیے. بہادر کتنے تھے؟ حضرت علی نے ایک مرتبہ لوگوں سے پوچھا, تمہارے نزدیک سب سے بہادر شخص کون ہے, شجاع ترین؟ لوگوں نے کہا, آپ. کہنے لگے, نہیں, میں ہمیشہ اپنے برابر کے جوڑ سے لڑتا ہوں. تم کسی ایسے شخص کا نام لو جو اس سے بھی زیادہ ہو. کوئی نہ لے سکا. پھر ابو بکر کا نام لیا حضرت علی نے. کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ بدر کے میدان میں ایک سائبان بنا ہوا تھا جس کے نیچے اللہ کے نبی تھے, اور سوال ہوتا ہے کہ کون ہے جو آج آپ کو مشرکوں کے حملے سے روکے. تو اس وقت ابو بکر کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ میں ساتھ دوں گا. تو گویا کہ ابو بکر شجاع ترین تھے. اور ایک دفعہ مکہ معظمہ میں جب مشرکین نے اللہ کے نبی کو پکڑا, آپ کو گھسیٹا اور یہی کہنے لگا کہ تو یہ کیا کام کر رہا ہے, تو اس وقت جرت صرف ابو بکر کو ہوئی کہ وہاں گئے اور وہی جملے بولے جو سورہ مومن میں مرد مومن کے, اتقتلون رجلاً ان یقول ربی اللہ, کیا تم ایک بندے کو صرف اس لیے مار رہے ہو کہ وہ اللہ کو رب کہتا ہے؟ اور ابو بکر آپ کے اوپر گر پڑے. اور آپ کی بیٹی عائشہ کہتی ہیں کہ بے ہوش ہو کر جب گھر لا دیے گئے تو ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے, اور آپ کے بال ایسے نوچے گئے تھے کہ ایسے, کہتی ہیں آپ کی لٹیں ایسے نکل رہی تھیں بالوں کی. کافروں نے آپ کے بال کھینچے کہ ابو بکر کے بال جڑوں سمیت نکل رہے تھے. یہ تھے ابو بکر, یہ ہے عشرہ مبشرانے کا راستہ, یہ ہے سابقون الاولون. اور ابو بکر صدیق کی کیا شان ہے کہ جب ابو بکر صدیق کے ساتھ کی بات ہوتی ہے تو لوگ آپ کو تکلیف دینے آ رہے ہیں اور ابو بکر ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں اور لوگ جواب ہی نہیں دے رہے. کہہ لیجئے کہ ابو بکر کی وہ ایک گھڑی ہزار گھڑیوں سے بہتر ہے کہ جب لوگ ایمان چھپا کر بیٹھے ہوئے تھے اور ابو بکر نے اپنا ایمان ظاہر کر دیا. یہ ان لوگوں کی خوبی ہے کہ یہ اپنے دین پر عمل اور اس کے اظہار پہ شرمندہ نہیں تھے. ابو بکر کا ایک بہت بڑا احسان مسلمانوں اور اسلام پہ کیا ہے کہ ابو بکر نے مسلمان ہوتے ہی تبلیغ شروع کر دی. سب سے پہلے اپنے دوستوں کو دعوت دی, بہت ملنسار تھے, فرینڈلی کہہ لیجئے, آج کی زبان میں کہہ لیں لائکس بہت تھے ان کے, فالورز بہت تھے, اور بڑے اچھے ساتھی تھے. ان کی تبلیغ سے نمبر ایک عثمان غنی, زبیر بن عوام, عبد الرحمن بن عوف, طلحہ بن عبداللہ یا عبید اللہ, طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص ایمان لائے. اسی طرح سے حضرت بلال, نہدیہ اس کی بیٹی اور بنی المسل کی ایک لونڈی تھی اور ام عبیس, یہ غلام تھے, لونڈیاں تھیں, انہوں نے بھی حضرت ابو بکر کی تبلیغ سے اسلام قبول کیا. اور قریش نے جب ان کو ستانا شروع کیا تو ایک ایک کو خرید کر ابو بکر نے آزاد کر دیا. اور وہ شخص جس نے اللہ کے نبی کو نماز کے دوران گلے میں چادر ڈال کے گھسیٹا اس کا نام عقبہ بن ابی معیط تھا. لیکن ابو بکر صدیق بیچ میں آ گئے اور اتقتلون رجلن ان یقول ربی اللہ, اتقتلون رجلن ان یقول ربی اللہ. اپنے اوپر لیجئے, آج بھی تو اسلام پہ باتیں ہوتی ہیں, ہم صرف خبریں سنتے ہیں اور بس ختم, چپ, نو کمنٹس, بات نہ کرو, ریکارڈ میں آ جائیں گی باتیں. یاد رکھیے, جو صدیقیت کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے وہ نبی یا نبی کے دین پہ ہر فتح دے کر خاموش نہیں رہ سکتا. اور اس طریقے سے ابو بکر نے جانی طور پہ بھی اسلام کا دفاع کیا اور مالی طور میں بھی. سچے دوست تھے, غم خوار تھے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہیں, اگر صرف ان کی ہجرت کی نیکیاں ہی قبول کر کٹھی کر لی جائے نا تو اس کو ایک حدیث سے سمجھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیٹھے ہیں اور چاند سامنے ہے, کھلا آسمان ہے. اگر آپ کبھی کسی گاؤں میں بھی گئے ہو نا تو آپ دیکھیں گے کہ صحراؤں کی طرح کھلا آسمان چمک رہا ہوتا ہے, کیونکہ شہروں میں تو روشنیاں بہت ہوتی ہیں نا, تو صحرائی علاقوں میں آسمان بہت کالا ہوتا ہے, تو چاند ستارے بہت دکھتے ہیں. بڑی ادا سے حضرت عائشہ نے کہا, اللہ کے نبی, کوئی دنیا میں ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جیسی ہوں؟ یا پھر رک کے ایک جملہ لکھے, حضرت عائشہ نے یہ کیوں کہا کہ جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں جیسی ہوں, یہ کیوں نہیں کہا کہ جس کے ڈالرز, جس کے فالوورز, جس کی چیزیں. یاد رکھیے, جب ہم مادی دنیا میں رہتے ہیں تو ہم اس کو سکسیس کہتے ہیں. کل رات ہم جب واپس جا رہے تھے اسکول سے, مغرب کے بعد ہی کا وقت, رات ہی ہو گئی بھی تھی, کہیں گاڑی رکی تو میرے ساتھ جو تھی کہنے لگے, استاذہ یہ جو آگے گاڑی ہے یہ آپ کو پتا کتنے کی ہے؟ میں سچ بتاؤں کہ مجھے وہ پرانے زمانے کی لگی, چھوٹی چھوٹی لائٹیں تھیں, چھوٹی چنی آنکھ ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں, بالکل یعنی ریئلی کوئی وہ ڈیشی نہیں تھی, بڑی بڑی آنکھوں والی لائٹیں نہیں تھی. میں نے سمجھا کہ یہ میرا امتحان لے رہی ہیں, تو پرانے زمانے کی, میں نے کہا کافی پرانی ہوگی, تو قیمت کیا بتائی تھی؟ $4,00,000 کی گاڑی ہے, اور اپ گریڈ کرا لیں اندر سے تو گھر آنے تک 6 کی ہو جاتی ہے. اللہ جانتا ہے اس میں کوئی خوبی نہیں دکھی. میں تو غم میں مڑ گئی کہ 4,00,000 کی یہ گاڑی روڈ پہ, کوئی مانگے تو صحیح اللہ کے رستے میں اس گاڑی کو. اور ابو بکر نے کیا کیا تھا بھی سناتی ہوں. سخاوت اتنی کہ وَسَيُجَنَّبُ حَلَتْقَ الَّذِي يُوتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى, یہ انہی کی شان میں نازل ہوئی کہ اس سے الگ وہ رہے گا جو بہت ہی زیادہ متقی ہے, اور یہ وہ شخص ہے کہ جو مال اس لیے دیتا ہے کہ پاک ہو جائے, تزکیے کے لیے. ابو بکر کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا, چند جملے لکھ لیں, یہ قیامت کے دن ابو بکر کے کام آنے ہیں. ہر مشکل میں یہی ابو بکر کو نکالتے تھے پریشانیوں سے. ہم کہتے ہیں اپنے لیے کچھ رکھ لو, مشکل آئی کام آئے گا. وہ کہتے تھے نہیں, اپنے لیے اللہ کو رکھ لو, مشکل آئی تو وہ کام آئے گا. آپ نے فرمایا, مجھے ابو بکر کے مال سے جو نفع پہنچا ہے اس سے زیادہ مجھے کسی کے مال سے نہیں پہنچا. ابو بکر یہ بات سن کر رونے لگے, کہنے لگے, میں اور میرا مال کیا چیز ہے, جو کچھ ہے سب آپ کا ہی ہے. اور ایک روایت میں کہ اللہ کے نبی, یہ جملہ سنیے گا, اللہ کے نبی ابو بکر کے مال میں ویسا ہی تصرف فرماتے جیسا اپنے مال میں. تصرف سمجھ گئے, یوز, یعنی ابو بکر کی نیٹ کی, آپ کی چیک بک, آپ کا کارڈ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں رہتا تھا, جائیں یوز کر لیں. واللہ ہی میں نے, آپ نے اللہ کو ایسے دیا اپنا, آپ یا آپ رکھیں, اللہ جی جائیے جہاں مرضی لگا لیں. اور جس دن ابو بکر صدیق مسلمان ہوتے ہیں نا, اس دن ان کے پاس 40,000 درہم تھے, 40,000. اور درہم آپ کو تھا چاندی کا سکہ ہوتا ہے, یہ آج کا درہم مت سوچیے جو دبئی اور یو ای میں چلتا ہے, نہیں, چاندی کا سکہ. دینار جو ہوتا تھا نا یہ سونے کا ہوتا تھا, گولڈ کوائنز اشرفی, یہ کون سا تھا؟ اور وہ سب کے سب آپ نے اللہ کے نبی پر خرچ کر دیا. ایک دن ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا ہوا, عمر فاروق بیٹھے تھے، جیش اسرا کون سا تھا بول دیجئے، جیش الاسرا کس لشکر کا نام ہے؟ جنگ تبوک، جنگ تبوک. ایک دن عمر بیٹھے جنگ تبوک یعنی جیش اسرا کے چندے کا تذکرہ فرمانے لگے، کہنے لگے، سنیے گا، یہ پڑھ کے سناؤں گی آپ کو، کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں مال صدقہ کرنے کا حکم دیا تو میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر مال صدقہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا. یہ تقابل نہیں ہے، شو آف نہیں ہے؟ نہیں، نیکیوں میں بڑھ سکتے ہیں. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، ابو بکر اور عمر کی نیکیوں میں دوڑ رہتی تھی، ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن نہ کرنا مراد ہو تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بھاگ دوڑ کرے، دکھا کے بھی دے سکتے ہیں تاکہ شاید ہمارا دکھانا کسی کو فائدہ دے دے. خیر، اب عمر کہتے ہیں اور میں نے اپنا نصف مال صدقہ کر دیا، رسول اللہ نے مجھ سے دریافت کیا کہ اپنے اہل و عیال کے واسطے کچھ چھوڑا ہم نے؟ میں نے عرض کیا باقی نصف، یعنی آدھا چھوڑا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کو جب کوئی آ کے اللہ کے لیے بھی دیتا تھا تو آپ پوچھتے تھے کہ پیچھے کچھ ہے کہ نہیں، یہ تو نہیں کہ سارا کچھ اسلام کو دے دیا. میں نے کہا نہیں، آدھا چھوڑا آیا ہوں. اتنے میں ابو بکر صدیق اپنا سارا مال لیے ہوئے آگے، میں سارا مال کو چینج کروں؟ آج کی زبان میں ہم میں سے کون ہے جو اپنی پوری بینک کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں جو فگر دکھتا ہے سارا ہی دے دے؟ اللہ آپ کو اس سے بھی زیادہ کی توفیق دے. سارا مال دے دیا اور آپ نے ان سے بھی یہی سوال کیا کہ اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. اس کے بعد عمر کہتے ہیں میں نے یہ سوچ لیا آج کے بعد ابو بکر سے کسی بات میں بھڑ ہی نہیں سکوں گا. اتنا ان اچیویبل ٹارگیٹ سیٹ کر کے تھے ابو بکر صدیق نیکیوں کا. روتے تھے عمر جب نبی عمر رضی اللہ عنہ کو جب خلافت ملی تھی، انشاءاللہ اینڈ پہ بادشاہ رہ نہ جائے، تو ابو بکر صدیق انہی کو نامینیٹ کر کے گئے تھے نا، تو جو ان کو بیت المال سے ملتا تھا وظیفہ، کیونکہ کپڑے کا کام کرتے تھے. جب نبوت، جب آپ کو خلافت ملی، ایک دن میں سیٹل ڈاؤن ہوئی، شام کو پیٹھ پہ کپڑے کی گانٹھ ڈال کے چل پڑے، تو عمر نے کہا یہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کہا تو یہ کام نہیں کروں گا تو بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا. تو کہا جب آپ اپنے کام کریں گے تو یہ امت کے کام کون کرے گا؟ پھر اس دن پھر ابو بکر کا وظیفہ مقرر ہوا، بیت المال سے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں گورنمنٹ کا فنڈ، جو بھی اجتماعی مال تھا اس میں سے ابو بکر کو خرچہ ملتا تھا. اور کتنا سوچ کے کم کر کے خرچ کرتے تھے کہ ذات پہ فالتو نہ لگے. جب دنیا سے جانے لگے جو بچی کھچی کوڑیاں تھیں، کہا جاؤ اس کو بیت المال میں جمع کر دو. تو عمر رو پڑے، کہا ابو بکر آپ وہ معیار سیٹ کر کے خلافت کا جا رہے ہیں کہ اس کو کوئی نہیں نبھا سکے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے نبی نے کہا میں سب کا احسان دے چکا لیکن ابو بکر کا احسان باقی ہے، قیامت کے دن اللہ ابو بکر کو اس کے بدلے دے گا. اتنے فیاض تھے، سخاوت ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. اور پھر ایسی ہی سخاوت کا ایک عملی نمونہ ہجرت کی رات ہوتا ہے. سب سن چکے ہیں یہ قصے، سب کو اجازت مل گئی ہوئی تھی لیکن ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں ملی تھی. آپ انتظار کر رہے تھے اور جو ہی اشارہ ہوا آپ سیدھے اپنے گھر سے نکلے اور ابو بکر کے گھر آئے. رات کا اندھیرا تھا، آپ نے کہا سب کو پیچھے کر دو. کہا اللہ کے نبی آپ کے گھر والوں کے سوا ادھر کوئی نہیں ہے، اشارہ حضرت عائشہ کی طرف تھا. خیر، ابو بکر اجازت مل گئی ہے ہجرت کی، اجازت مل گئی ہے، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. ہاں تم بھی جاؤ گے. ابو بکر رونے لگے. حضرت عائشہ کہتی ہیں اگر میں نے اس رات اپنے باپ کو خوشی سے روتے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی نہ مانتی کہ کوئی خوشی سے بھی روتا ہے. کس بات کی خوشی تھی؟ کہاں جائیں گے، لنچ پہ کہ ڈنر پہ؟ ہم تو آج لوگوں کی خدمت کے لیے یا غریبوں یا یتیموں اور بیچارے کہہ لیجئے کہ سیلاب زدگان کے لیے بھی چندہ جمع کرتے ہیں تو ایک پوش قسم کا ڈنر ہوتا ہے فنڈ ریزنگ میں، پھر جا کے وہاں دیتے ہیں. ہم تو اس وقت بھی ان یتیموں مسکینوں کا درد نہ سہیں جس وقت ہم ان کے لیے بڑے بڑے چیکس لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں. یہ فرق تھا. ابو بکر نے کہا میں نے دیکھے باہر گھر کے پیچھے دو اونٹنیاں رکھی ہوئی ہیں، سارا دن ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، مجھے پتا تھا یہ سفر آنا ہے، میں نے اپنی اونٹنیاں تیار رکھی ہوئی ہیں. آپ نے کہا میں پیسے دوں گا. کہا نہیں اللہ کے نبی، یہ میں نے آپ کے لیے رکھی. یعنی جن کو جانا ہوتا ہے وہ تیاریاں کر کے رکھتے ہیں. اور ابو بکر کی اونٹنیوں پہ بٹھا کر ابو بکر ہی کے غلام عامر بن فخیرہ کو لیڈ کرتے کراتے, اور آپ کی بیٹی جو آپ کے گھر میں تھی حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ, ان کو بتایا. ابھی خبر بھی نہیں دینی تھی نا, نکلتے ہیں اور جاتے جاتے ایک بیگ ہے, تھیلا, خوب بھاری بھاری چیزیں, کہا بیٹا یہ رکھ لو, دادا کچھ پوچھیں گے تو ان کو دے دینا. وہ دادا کون تھے؟ ابو قحافہ. مسلمان ہو چکے تھے لیکن بوڑھے لوگوں کا دل مال میں ذرا زیادہ ہی ہوتا ہے. ان الانسان لحب الخیر لشدید. جب چلے گئے تو بیٹی سے پوچھتے ہیں کدھر ہے ابو بکر؟ کہا وہ چلا گیا. چلے گئے کدھر؟ چلا گیا کہ اپنے دوست کے ساتھ تو نہیں نکل گیا؟ ہاں وہ چلے گئے. تو وہ مال کدھر ہے جو گھر میں پڑا ہوا تھا؟ کہا پتہ نہیں دادا, وہ رکھا ہوا ہے کہیں, ایک تھیلا دے گئے آپ کے لیے. ابو قحافہ اس وقت نابینا ہو چکے تھے, آنکھیں بند کر کے سر ٹٹولتے ہیں, چلو شکر ہے سونے کے ڈلے چھوڑ گئے. اور اندھے نابینا ابو قحافہ کو نہیں پتا تھا کہ ابو بکر اصل سونا لے گئے ہیں, یہ پتھر ڈال کے دے گئے ہیں باپ کی تسلی کے لیے. یہ تھے ابو بکر. ان لوگوں کو کیوں نہ خوشخبریاں ملے. اور جب گئے, راستہ بدل کے جانا تھا تاکہ کوئی پیچھا بھی کرے تو غلط طرف چلا جائے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پہ اٹھا لیا. آپ سے چھوٹے تھے 2 سال, صرف 2 سال کا فرق تھا, اور 2 ہی سال جیے, آپ ہی کی عمر کے مطابق برابر ہوئے تو دنیا سے چلے گئے. پتھریلے رستے پہ اللہ کے نبی کو اپنے کندھے پہ بٹھائے کہ کہیں آپ کے پاؤں بھی زخمی نہ ہو جائیں. اور ایک غار کے پاس پہنچ کے کہا آپ ذرا ادھر رکیے, میں ذرا صفائی کروں. اندر گئے, کا پرانا غار ہے, پتہ نہیں کیا سانپ کیڑے ہوتے ہیں. اس کو صاف کیا پورے کو, اپنے بدن کے کپڑے پھاڑ کے اس کی چھوٹی چھوٹی دھجیاں بنا کے سوراخوں میں ڈال دیں کیونکہ ان میں سے کیڑوں کے نکلنے کا ڈر ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی کو اندر رکھا. ذرا سا سوچیے, اور اللہ کے نبی آپ ہی کے پاؤں سر پہ, کہہ لیجئے کہ وہ جیسے تھائیز ہوتی ہے نا, سر رکھا, سو گئے, سفر تھا, ہلے نہیں اپنی جگہ سے کہ اللہ کے نبی تھکے ہوئے. کیا وہ نہیں تھے تھکے ہوئے؟ اور اتنے میں کیا ہوا کہ ایک سوراخ جس کو بند کرنا بھول گئے تھے اس میں سے کوئی مزی کیڑا نکلا اور اس نے ابو بکر کے انگوٹھے پہ ڈسنا شروع کر دیا. پھر بھی نہیں ہل رہے. کیوں نہیں ہل رہے؟ سورہ حجرات پڑھی بھی تھی. اور جب آنسو نہیں برداشت ہوئے اور وہ آنسو اللہ کے نبی کے چہرے پہ گرے تو آپ کی آنکھ کھلی. کیا ہوا؟ بس لگتا ہے کچھ ہو گیا. بتایا کیوں نہیں, آپ کا آرام نہ خراب ہو, آپ نے اپنا لعاب لگایا تو وہ ٹھیک ہوا. تو جو بات کر رہی تھی کہ حضرت عائشہ نے جب چاند اور ستارے دیکھے تو کہا اللہ کے نبی کسی کی نیکیاں اس ستاروں سے زیادہ ہو سکتی ہیں اتنی؟ تو کہا ہاں. کہا کس کی؟ کہا عمر فاروق کی. تو عائشہ کا دل بجھ گیا, کہنے لگی میں تو سوچ رہی تھی آپ میرے باپ کا نام لیں گے. تب آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ عائشہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی 3 راتوں کی نیکیوں کے برابر بھی نہیں جو انہوں نے میرے ساتھ غار میں گزاری. یہ ہیں السابقون الاولون, یہ حشر مبشرہ. اور پیچھے قریش والے ابو بکر کے گھر پہنچ کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں اور اسما کھڑی ہیں. ابو جہل آ گیا, کہنے لگا کدھر ہے تیرا باپ؟ کہا مجھے کیا خبر. اس پہ اتنا جھنجھلا کہ حضرت اسما کے منہ پہ تھپڑ مارا اس نے. آپ کی بالی گر گئی, لوگ آپ کی تلاش میں نکل گئے, کتنے لوگ پیچھے آئے. اور ابو بکر کو محسوس ہوا کہ کوئی ڈھونڈنے آ گیا, تو کہا اللہ کے نبی ذرا پیچھے ہو جائیں. آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, مت ڈرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ کون دیتا ہے جذبے؟ یعنی وہ نیکیوں کے ملنے پہ خوش ہوتے تھے ایسے جیسے ہم نعمتوں کے ملنے پہ خوش ہوتے ہیں, کیونکہ نیکی کو نعمت سمجھتے تھے. تو ابو بکر صدیق کا حق کوئی دے نہیں سکتا. اسما کہتی ہیں کہ اپنے ساتھ جو نقد تھا وہ بھی لے گئے, 5-6 ہزار روپے تھے, اور دادا کے لیے وہ چیزیں چھوڑ کے جو آپ کو بتائی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ایمان اس کو کہتے ہیں. دیکھیے اب زندگی سے کافی کچھ ہم لے چکے ہیں نا. آپ خود بھی دیکھیے زندگی میں وقت کے ساتھ ساتھ خواہشات بدل جاتی ہیں نا. بچپن میں ہم گڈیاں کھیلتے تھے یا کھلونے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہوں کہ کتنا بیوقوف ہے پلاسٹک کے کھلونے سے کھیل رہا ہے, اور آپ ذرا اس کی کینڈی تو لیں پھر آنسو دے کے ٹوپ ٹوپ, چاہے جھوٹے آنسو ہوں. بچپن میں ہم سبھی ایسے تھے. फिर हम थोड़े बड़े हुए, हमें अच्छा लगा, हमने काफ़ी खाया पिया पहना ओढ़ा। सच बताएं क्या वक्त के साथ खुद ब खुद हर चीज़ से दिल नहीं उठता जाता? इंसान वो जज्बातीपन निभा चुकता है अपना 25-30 साल की उम्र तक, वो जो आपके अंदर एक लाओबालीपन होता है। तो जाने का वक्त तो है, क्यों ना वो ईमान आ जाए जो अबू बकर वाला था। हम जाएं या ले जाए जाए, इससे बेहतर नहीं कि हम खुद ही चले जाएं, अपना सारा थोड़ा थोड़ा करके पहले ही अल्लाह को दे दें, अपनी सोचें, अपनी पसंद, अपनी नापसंद। ये ईमान, ये असल में ला इलाहा इल्लल्लाह। और आज हम बड़ी बड़ी बातें करने वाले, बड़े बड़े लोगों को शेर और क्या कहना चाहिए कि बड़े बड़े दर्द सुनाने वाले भी अमली मैदान में इस तरह नहीं कूदते जैसे अबू बकर गुजरते। 3 रातें उधर रहना जब दुश्मन सर पे है और 100 ऊँटों की कीमत है। और अस्मा बिन्नत अबू बकर जो थी वो रोटियां पका कर लाती, अपने सर पे एक पटका सा बांधती और छुपते छुपाते आकर रोटी देती, और आमिर बिन फुहैर अपनी बकरियां लाते, उसका दूध पिलाया जाता। यानी अबू बकर की के घर का नमक भी अल्लाह के नबी ने खाया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सारा सफर हिजरत जो था वो अबू बकर के माल पे हो रहा है। और वापसी पे जाते वो सारे नक्शे कदम मिटा जाते कि कहीं खोजियों को बताना चल जाए इधर है। और फिर वहाँ जो भी हुआ वो तो हुआ, लेकिन असल बात यह है किस तरीके से अल्लाह के नबी ने अबू बकर सिद्दीक को ट्रेन किया था। मेरा सवाल अक्सर ये होता है अल्लाह के नबी के पास क्या गुर था, कौन सी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे आप? याद रखिए कि उस्ताद की यूनिवर्सिटी और उसकी डिग्री कुछ भी नहीं होती। चंद दिन पहले एक पोस्ट किसी ने बड़ी प्यारी भेजी थी, कभी मौका बना तो इसमें तो मुश्किल है, किसी और में सुनाऊंगी आपको कि उस्ताद क्या होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि नबी सल्लम के अंदर कोई ऐसी बात ज़रूर थी कि जिन्होंने अबू बकर को सिद्दीक बनाया, या फिर फितरी तौर पे अल्लाह ने उनके लिए रखा हुआ था। बहुत ज़्यादा देने वाले थे, और याद रखिए कि देकर भूल जाते थे, ये भी लिख लें। इसलिए थे सिद्दीक कि वो दे के भूल जाते थे, याद नहीं रखते थे, गिनते नहीं थे और याद कराते नहीं थे, जिसको कहते हैं कि डंके की चोट पे किधर रखा है बताओ, क्या किया उसका, किसके लिए रखा और किधर गया और कहाँ, हमें खबर दीजिए। माल ही वापस कर दें उनको, क्या करना है ऐसा माल लेकर, बरकत नहीं होगी उस माल में। नेकी कर दरिया में डाल। और सुराका बिन मालिक का जो मामला हुआ था वो भी इसी हिजरत के मौके पर था। तो अबू बकर सिद्दीक का जो दौर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ का ना, वो तो हम सब पढ़े हुए हैं, बचपन से लेकर आज तक पढ़ते गए। मदीना आने के बाद क्या हुआ था आपको पता? मवाखाते मदीना, आप में से किसको पता? चले इस पे भी बोनस गिफ्ट, अबू बकर की भाईचारगी किन से हुई थी? और अगर खबरों में आई भी को खबर पूछूं तो हमें याद होगी किस मुल्क के, किससे ताल्लुक, किससे किससे। जैद बिन खारिजा, इनकी मवाखात हुई थी। और किस तरीके से अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हों ने मदीना आकर भी इस्लाम का साथ दिया, ये भी एक अपनी जगह लंबी कहानी है। इनके बाप जब अबू कुहाफा थे ना, ये 8 हिजरी में फतह मक्का के मौके पे मुसलमान हुए थे। जब अबू बकर ने हिजरत की तो उस वक़्त वो मुसलमान नहीं हुए थे। जब ये मक्का फतह हुआ तो अबू बकर अपने बूढ़े बाप का हाथ पकड़कर अल्लाह के नबी के पास लाए और कहा अल्लाह के नबी ये मुसलमान होना चाहते हैं। तो आपने कहा तुम इन्हें क्यों यहाँ ले आए, मैं खुद वहाँ पहुँच जाता। यानी आपने अबू बकर के बाप को भी इज्जत दी थी। फिर इसी तरह फतह मक्का के बाद जंग हुनैन हुई थी तो अबू बकर के घर एक बच्चा था अब्दुल्ला बिन अबू बकर, ज़ख्मी हुए और फौत हो गए। यानी आपके बेटे का इंतकाल हुआ था इस जंग के मौके पे, उस जंग में ज़ख्मी हुए और बाद में गिरे थे। फिर इसी तरह से याद रखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अबू बकर को जो मदीना में हैसियत थी ना, आज की ज़ुबान में चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ, बहुत जैसे सब कोऑर्डिनेट थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वजारत कह लीजिए या कुछ भी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का काम इनको दिया गया था हर लिहाज से। फिर इसी तरह से अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हो ग़ज़वा तबूक तक, जो अल्लाह के नबी की ज़िंदगी का सबसे आखिरी ग़ज़वा था, सबसे बड़ा भी था और आखिरी भी था, तो अबू बकर सिद्दीक उसमें साथ रहे। और جس معاہدے کے تحت مشرقین کو حرم سے روکا گیا تھا، برات من اللہ ہی، یاد ہے آیت، پہلی آیت، یعنی جہاں ان کو روک دیا گیا تھا، تو ابو بکر کو یہ اللہ کے حکم سے خوبی اور آنر حاصل ہے کہ آپ اس سال امیر حج تھے. آپ کے ذریعے سے اتنا بڑا پیغام اللہ کے نبی نے دلوایا کہ آج کے بعد کوئی مشرک یہاں نہ آئے. ہاں، ان کی مائیت یا لوگوں کی تسلی کے لیے حضرت علی کو ساتھ بھیج دیا تھا. اور اسی طرح سے ابو بکر کو جو خوبی حاصل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 11 دن ابو بکر نے آپ کے مسلح پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی. ان میں ایک 11واں جو دن تھا، اس دن اللہ کے نبی نے کہا میں خود پڑھاؤں گا، عشاء کی نماز تھی. آپ کو وضو کروا کر لایا گیا، 3 دفعہ آپ اس نماز کے دوران بے ہوش ہوئے. اخیر ہاتھ کے اشارے سے ابو بکر کو بلایا کہ آپ کو نماز پڑھائیں لوگوں کو، یعنی زندگی میں بتا دیا کہ میرے بعد اب اس امامت کے مسلح پہ ابو بکر ہوں گے. اور انتقال کے دن بھی اللہ کے نبی نے نماز فجر ابو بکر صدیق کے ساتھ مل کر ادا کی. چاشت کے وقت اللہ کے نبی کی روح پرواز ہوتی ہے، اور یہ وہ وقت تھا اب جہاں ابو بکر کے بڑا بننے کا وقت تھا. دیکھیے، نبی کی موجودگی یا لیڈر کی موجودگی میں سب ٹھیک ہوتا ہے، سارے ہی اپنے آپ میں رہتے ہیں، اس کے بعد بڑے مسئلے ہوتے ہیں. اتنا بڑا معاملہ تھا صحابہ کے لیے اللہ کے نبی کی وفات، کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ مدینہ کی تاریخ میں سب سے خوبصورت دن وہ ہے جس دن آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، اور مدینہ کی زندگی کا تاریخ ترین دور وہ ہے جس دن اللہ کے نبی کوچ کیے. صحابہ کی ہوش ہی نہیں تھی، کتنوں میں، جس میں اب عمر کو بھی یقین نہیں تھا، ایسے وقت میں ابو بکر صدیق نے امت کو سنبھالا. کس طریقے سے پھر آپ نبی کے پاس ہے، ابو بکر کو یہ خوبی حاصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ بوسہ دیا، آپ کی ڈیڈ باڈی کو. اسی سے صرف اس سے مسئلہ اخذ ہے آج بھی، کہ ڈیڈ باڈی کو کس کیا جا سکتا ہے. دلیل ابو بکر ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ کیا تھا، اور کہنے لگے کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں. یہی ایک موت آپ پر لکھی ہوئی تھی جو آپ پہ وارد ہو گئی، اب اللہ آپ کو 2 موتیں نہیں دے گا. پھر آپ کے چہرے پہ کپڑا ڈالا اور آ کے لوگوں میں اعلان کیا کہ اللہ کے نبی چلے گئے. اور عمر کو کب ہوش آیا؟ جب ابو بکر نے یہ آیتیں پڑھ دیں، وما محمد الا رسول. صحابہ کہتے ہیں میں ایسے لگا کہ یہ آج آیت اتری ہے، حالانکہ احد کے موقع پہ آج سے 7 سال پہلے تقریباً اتر چکی تھی. اور ساتھ ہی پھر یہ بھی کہہ دیا، فمن کان منکم یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، یعنی ان کے لیے نیکی کے کام کرتا تھا، وہ اب جان لے کہ وہ تو چلے گئے. تو جو اللہ کے لیے کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے. یعنی مراد ہے کہ اپنے کام نہ چھوڑو، کسی کے ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے، اللہ کی ذات تو موجود ہے. اور پھر صحابہ میں ایک کہرام مچ گیا، اور ابھی یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اللہ کے نبی کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، کس طرح ہو، کفن دیا جائے، دفن ہو، تو ایک الگ خبر ہے. لیکن اب اگلا کوسچن یہ تھا کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا. اس وقت آپ دیکھیے کہ جب بہت سارے مشکل سوالوں میں سے ایک اتنا بڑا ڈیسیژن لینا ہو، تو اس وقت میں بہت سوچا نہیں جا سکتا. صحابہ نے کہا کہ اشارے جمع کر لیتے ہیں اللہ کے نبی کی زندگی میں، نمبر ایک اپنی زندگی میں امامت کے منصب پہ. دوسری بات، آپ نے اپنی بیماری کے دنوں میں کہا کہ سارے دروازے مسجد نبوی میں جو آتے ہیں نا بند کر دو. پہلے دروازے تھے، ہر حجرے کا دروازہ تھا، ایک دروازہ کھلا رکھا اور وہ ابو بکر صدیق کے گھر کا تھا. یہ چند چیزوں کو جمع کرا تو پتا کیا چلا کہ ابو بکر صدیق ہی اس قابل تھے. حالانکہ آپ کو پتا کہ جسمانی طور پہ اتنے کمزور، اتنے پتلے تھے کہ اپنی تہبند جب باندھتے تھے تو وہ نیچے چلی جاتی تھی. رو پڑے، اللہ کے نبی میرے ٹخنے ڈھک جاتے ہیں، تو کیا اللہ میرے سے کل بات نہیں کرے گا؟ کہا تو ان میں سے نہیں ہے. یعنی اللہ کو پتا ہے کہ ادھر گوشت ہی نہیں ہے جس پہ کپڑا ٹھہرے، کپڑا بار بار نیچے لڑک جاتا تھا. تو ابو بکر صدیق جسم کے اتنے کمزور تھے، لیکن ارادوں کے اتنے پختہ تھے کہ اللہ کے نبی کے بعد جو حالات دیگر دوں ہوئے، اگر اس میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں تو آپ کو انشاءاللہ اندازہ ہوگا کہ واقعی پھر ان کے اتنے درجے کیوں ہیں. نبی کی زندگی میں بہت سارے لوگوں نے اچھے کام کیے، لیکن نبی کے بعد جو حالات تھے اس میں ابو بکر کا بہت بڑا ہاتھ ہے. जिसको आप कह लीजिए कि पत्थर बन के खड़े हो गए, दीवार बन के खड़े हो गए। फितनों के आगे एक ऐसी दीवार थी आप कि जिसको कोई रोक नहीं सकता। और इस तरीके से लोगों में जो इख्तलाफ थे, कई लोग तो फिर गए, वो नबी हैं, फौत हो गए हैं, चलो फिर हम भी जाते हैं, रिस्क नहीं ले पा रहे थे, वो अब तो सारे ही दुश्मन हम पे कूद जाएंगे और ये होगा और वो होगा, तो ऐसा नहीं किया। अबू बकर ने वहाँ लोगों को पकड़ा, बैत की, और फिर इसी तरह से आपने इतना खूबसूरत खुतबा दिया कि लोगों, मैं तुम पर वली बनाया गया हूँ, हालांकि मैं तुमसे बेहतर नहीं हूँ, और मैं नेकी करूँ तो मेरी मदद करना, और अगर मैं बुराई करूँ तो मुझे सीधा कर देना, कौन कहता है ऐसे। और सच बोलना अमानत है, झूठ बोलना खयानत है। तुम में से कमज़ोर मेरे नज़दीक कवि है, और कवि इस वक्त तक कमज़ोर है जब तक वो लोगों से छीना हुआ माल वापस ना कर दे। ये होती है लीडरशिप क्वालिटीज़। फिर आपने कहा कि लोगों, जिस कौम ने जिहाद को छोड़ दिया, अल्लाह उसको जलील कर देता है, और जहाँ एलानिया फोहश काम शुरू हो जाएं, अल्लाह उस पर तरह तरह के अजाब नाजिल करता है। देखिए एक एक जुमला आज फिट हो रहा है उम्मत मुस्लिमा पे। कहा लोगों, जब तक मैं अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करूँ तो तुम मेरी भी बात मानना, और अगर मैं उससे खिलाफ कोई काम करूँ तो तुम मेरा हाथ पकड़ लेना। इस तरह कौन सा लीडर है, या ऐसा कौन सा हुक्मरान और वजीर और सदर है जो अपने आप को पेश करता है। ये बैत हुई, इसके बाद नबी सल्लम को दफनाने का मामला था। अब सवाल था गुसल कैसे दें। हर साहबी चाहता था हम करें ये काम, हमें ये ऑनर मिले, लेकिन अबू बकर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह के नबी को गुसल कपड़ों समेत दिया गया, वो एक अलग कहानी है, पलट जाएगी। लेकिन इख्तलाफ का बीच में सालिस अबू बकर, हर जगह जहाँ दो सहाबा की बात आई अबू बकर सालिस। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब तीसरा सवाल उठ गया तदफीन जज, मैंने एक लेक्चर दिया था, सिर्फ वो फितने गिनाए थे जो नबी सल्लम की वफात के साथ ही शुरू हो गए थे। और अगर अबू बकर जैसा ठंडे स्वभाव का खलीफा ना होता ना, तो उस वक्त उम्मत में खाना जंगी शुरू होती। अगला इशू छड़ा हो गया, गुसल के बाद दफन कैसे करें। मक्का वाले कह रहे आपको मक्का लेके जाएंगे, जैसे हम बहुत प्यार से पाकिस्तान और इंडिया ले जाते हैं अपनी डेड बॉडीज़ को। सारी ज़िंदगी आप रहे नॉर्वे और सारी ज़िंदगी रहे अमेरिका, और मरने के बाद कफन दफन आपको वहाँ का चाहिए। लोगों ने कहा इनको मक्का लेके जाएंगे, मदीना वालों ने कहा हम नहीं जाने देंगे, हमारे पास जब ज़िंदगी में थे तो अब क्यों ना हो। किधर इनको दफन करें, क्या करें। फिर एक सवाल था कि इनको जन्नतुल बकी में करें कि किधर करें, उसकी बड़ी शान है। उस वक्त इख्तलाफ के सामने अबू बकर बोले, मा मिन नबीयन, कोई नबी ऐसा नहीं मगर ये कि वो जहाँ फौत हो उसको वहाँ दफन किया जाता है। उम्मत चुप हो गई, हर बात में हदीस पेश की, कुरान और हदीस की दलील पे उम्मत के फितनों को हल किया। आज हम इंसानों में खोए रहते हैं, अल्लाह रसूल की बात पीछे डाल देते हैं, तो आपको फिर उसी बिस्तर मुबारक पे जहां आप फौत हुए थे वहीं ज़मीन खोद के हुजरा आयशा में दफन कर दिया गया। अबू बकर सिद्दीक ने नबी सल्लम का जो वजूद था उसको टच किया, और इस तरीके से यानी आपको फिर प्यार से दफन किया गया। अब तो बस कह लें कि अल्लाह के नबी के, वो कहते हैं ना कि पर्दा करने की देर थी, चारों तरफ से उम्मत के ऊपर ऐसी घटाएं छाईं कि अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि हम गिरोह अंबिया का कोई वारिस नहीं, जो कुछ छोड़ते हैं वो सदका है। सवाल ये था कि अल्लाह के नबी के विरसे का क्या किया जाए, जो आपने थोड़ा बहुत छोड़ा। अबू बकर ने हदीस पेश कर दी कि नबियों का माल अल्लाह के रास्ते में ही जाता है। आयश फातिमा भी जिंदा थी उस वक्त, बेटी मौजूद थी, लेकिन अल्लाह के नबी की जो भी चीज़ें थी उसमें से उनको कुछ हिस्सा नहीं मिला। और जो बाहर से फितने थे उसके लिए तो एक पूरी नशीस चाहिए। मैं आपको चंद रिकमेंडेशन दूंगी, जब भी अभी आजकल तो आप बिज़ी हैं ना, बाद में मौका मिले तो आप अबू बकर का दौरे खिलाफत पढ़ें। रात को मैं पढ़ रही थी और मेरा दिल कह रहा था 2 घंटे का सेशन हो जाए ना, तो मैं आपको एक एक जंग का किस्सा सुनाऊँ। बहुत छुपा हुआ ये दौर, हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी कहाँ है। ये तो सीरत के अंदर जो कुछ पढ़ पढ़ा ली, लेकिन आपको तो अल्लाह के नबी के बाद नंबर एक यहूद और नसारा खड़े हो गए। उन्होंने कहा अब नबी चला गया ना, अब दोबारा हमारा दीन चलेगा। फिर दूसरी बात है, जो अरब के बद्दू थे इर्द गिर्द वो सब मुर्तद हो गए। जैसे यद खलून फ़ी दीन अल्लाही अफवाजा हुआ था ना नबी की ज़िंदगी में, इसी तरह युखरिजून फ़ी दीन अल्लाही मिनत दीन अल्लाह हुआ, ग्रोहों के ग्रोह निकल गए। तीसरा फितना उठ गया मुनकरीन ज़कात का, कहते हैं हम नहीं ज़कात देंगे, ये तो जिज़िया लगती है। वो अबू बकर ने कहा तुम नबी की ज़िंदगी में अगर एक धागे पर भी ज़कात देते थे और अब नहीं दोगे तो अबू बकर तुम्हारा तुम्हें इर्तदाद की सज़ा दे के कत्ल करेगा। سارے ابو بکر اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، نہ کریں دشمن ہو جائیں گے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے. کہا جو مرضی کہہ دو. ویسے میں اپنی زندگی میں ایک چیز دیکھتی ہوں کہ میں نے ابو بکر کو جس طریقے سے فرم ہوتا دیکھا نا، ادھر سے لیڈرشپ آتی ہے. ساری ٹیم ایک طرف ہے، سارا شہر ایک طرف ہے، ساری دنیا ایک طرف ہے، آپ کے پاس اگر دلیل حق کی ہے تو کھڑے ہو جائیں. اور یہی ہوا. پھر اسی طرح ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، مسلمہ کذاب. تین کذاب، ایک عورت بھی کھڑی ہو گئی سجا نام کی. یہ فتنے تھے. اور ادھر سے لشکر اسامہ کو واپس بھیجیں، کیسے بھیجیں، کس کے ساتھ، ایسے وقت میں ابو بکر کے کمزور کندھوں پہ بوجھ پڑا. ابن مسعود کا غالباً قول ہے یا ابن عمر کا، کہتے ہیں اللہ کے نبی کے دنیا سے جاتے ہی ہماری یعنی امت مسلمہ کی کیا کیفیت تھی کہ کشتی مجدھار پہ یعنی سمندر میں اور نیا کا وہ چلانے والا نہیں، امت ڈول رہی تھی. اور ایسے وقت میں ابو بکر رکے. اور ساتھ ہی آپ دیکھیے وہ ملک شام میں جو قیصر کی طرف سے خبریں آ رہی تھی، اسی کے مقابلے میں تو آپ نے لشکر اسامہ تیار کیا تھا. بڑے بڑے صحابہ کی رائے بالکل ابو بکر سے فرق تھی. کئی دفعہ اس کاموں میں ایسا ہوگا، آپ کے اپنے قریبی بھی نہیں آپ کی بات مانیں گے، مان تو لیں گے لیکن سمجھیں گے نہیں دل سے. حکمت مانگی ہے کہ اللہ کبھی نہ ہو. تو ان سب کے ساتھ ابو بکر نے پھر ٹھنڈے صبح سے حکمت کے ساتھ اللہ کے نبی کی دیوی جو انسٹرکشنز تھی اور آپ کی ٹریننگ کے اندر جو رہے، اس کی روشنی میں آپ نے ٹیکل کیا. اور پھر اللہ نے وہ سارے فتنے بھی دبا دیے. آپ نے فرمایا جو تم نبی کی زندگی میں کرتے تھے وہ آج بھی کرو گے. اگر آپ نے اسامہ کو لشکر اسامہ کا امیر بنایا تو آج بھی وہی جائے گا. اور اگر آپ ایک رسی کے برابر بھی کچھ دیتے تھے تو آج بھی دینا پڑے گا. اور اس طریقے سے پھر ابو بکر آپ کے سامنے کھڑے رہے. اور ایک آپ کو تھا کہ آپ خود کھڑے ہو گئے، کوئی نہیں ساتھ جانے کو تیار، اور خود ہی کھڑے ہو گئے. میں نے کہا میں اکیلا جاؤں گا ان کے ساتھ جہاد کرنے. پھر ابو بکر کو جاتا دیکھا تو علی پیچھے سے بھاگتے ہیں اور کہا نہیں آپ اپنی تلوار ادھر رکھے، آپ خلیفہ ہیں، اگر آپ کو کچھ کہہ دیں گے ہم پہ مشکل ہوگی، میں جاتا ہوں. ایسے لیڈرز کو کھڑا ہونا پڑتا ہے، یہ آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے آئرن نروس چاہیے ہوتی ہیں، لیکن ریلیکسڈ، بوجھ نہیں، سٹریس نہیں، ٹینشن نہیں. لیکن پھر اللہ کے نبی کہ سکھائے ہوئے ابو بکر کو اللہ نے کیا عزتیں دیں. صرف دو سال کا دور خلافت ہے، اونلی 2 ایئرس. اللہ نے نہ صرف یہ کہ یہ سارے فتنے دبوائے جو آپ کے دور میں اٹھے تھے، بلکہ فتوحات بھی ملی. اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو آپ نے امیر لشکر بنا کر ان لوگوں کی طرف بھیجا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، اور نصیحت کی کہ دیکھو اگر وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں تو واپس آ جانا، نماز ادا کرے، زکوٰۃ دیں، تو مطلب ان کے ساتھ دعویٰ کرو اور واپس آ جاؤ، یعنی زمین کے ٹکڑے نہیں چاہیے. اور اسی طرح سجا، طلحہ اور مسلمہ، یہ تین تھے جھوٹے نبوت کے دعوے دار، لکھ لیں. سجا عورت تھی، مسلمہ اور طلحہ مرد تھے. انہوں نے کہا کہ ہم نبی ہیں، اب نبی تو چلے گئے تو اب کوئی نبی تو چاہیے. تو اللہ کے ابو بکر نے پھر ان کو تلوار کے گھاٹ پہ مسلمہ کو قتل کرایا. سجا بھاگ گئی اور طلحہ جو تھا وہ بعد میں ایمان لے آیا تھا اللہ کے نبی کے اوپر. تو اندر کی بغاوتوں کو ختم کیا، باہر فتوحات ہوئیں، ملک شام کا ایک بڑا حصہ مسلمانوں کو مل گیا تھا ابو بکر کے دور میں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ فتح شام اور اس کی فتوحات ابو بکر کی، اور ابو بکر کے کارناموں میں قرآن کا جمع کرانا. قرآن پاک کا جو آج آپ کو مجھے ایک رخ دکھتا ہے، اس کا ابتدائی کام حضرت ابو بکر کے دور میں ہو گیا. ابو بکر کی آخری گھڑیاں لے لیں، ہے بیچ میں بہت کچھ لیکن وقت پورا ہونے والا ہے. 22 جمادی الاخرہ 12 ہجری، مغرب اور عشاء کا درمیانی وقت تھا اور ابو بکر پر نزات آ رہی تھی. اور اپنی بیماری کے اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اشارہ کر دیا، مسکرائے، فعل لما یرید کا نام لیا، قرآن کی آیت ہے. کہنے لگے کہ لوگوں نے کہا ابو بکر ہم کسی ڈاکٹر کو بلا لیں، حکیم کو. کہنے لگا حکیم کو دکھا دیا، اللہ کی طرف اشارہ تھا الحکیم. کہا وہ حکیم کیا کہہ رہا ہے؟ کہا اس وہ کہہ رہا ہے فعل لما یرید، میں جو چاہوں گا وہ کروں گا. لوگوں کو نہیں سمجھ آئی لیکن اصل میں ان کی اپنی موت کی خبر تھی. بالکل جب نزاع کی کیفیت ہوئی تو اپنے بچوں کو بلایا، کہنے لگے، یہ نئی چادریں، اس میں مجھے کفن نہیں دینا، پرانی چادروں میں کفن دینا جو میں پہنے ہوا ہوں. کیوں؟ نئے کپڑوں کے حقدار زندہ لوگ ہوتے ہیں، مردہ نہیں. جی، اور وصیت کی کہ مجھے نبی کے پہلو میں دفن کرنا، اور اسما بنت امیس بیوی تھی ان کی، وہ مجھے غسل دیں اور عبد الرحمن ان کی مدد کریں، اور پھر اپنے مال میں سے پانچواں حصہ فی سبیل اللہ خیرات کی وصیت کی، اور کا جتنا حصہ مال فی میں اللہ تعالیٰ منظور فرماتا ہے بس اتنا ہی میں لوں گا. پانچواں حصہ کتنا ہوتا ہے آپ کو پتہ؟ اندازہ لگا لیجئے، 100 میں سے 20 روپے بچوں کو دیے، 80 صدقہ کر دیے. اور جتنا خلافت کے ان 2 سالوں میں مال ملا تھا، کہا یہ سب میری طرف سے واپس کر دو. جب دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا، کہنے لگے آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا دوشنبے کا دن ہے. کہا اگر میں آج رات مر گیا تو کل کا انتظار نہ کرنا، مجھے وہ گھڑی بڑی محبوب ہے جو مجھے نفس صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کر دے. مطلب کیا؟ آپ کا، آپ کی ہمسائے کی ملے گی. آپ ذرا سوچے تو صحیح، یہ لوگ دنیا سے کیا کیا کر کے گئے. پھر ان کی وفات پہ صحابہ اور خاص طور پہ ان کی بیٹی عائشہ نے پورا واز دیا تھا. کہنے لگی کہ پیارے ابا جان، اللہ آپ کے چہرے کو نورانی کرے اور آپ کو کوششوں کا نیک پھل دلائے. آپ نے اپنے اٹھ جانے سے دنیا کو ذلیل اور عقبہ کو عزیز کر دیا. اگرچہ آپ کی مصیبت رسول اللہ کے انتقال کے بعد سب سے بڑی مصیبت ہے، ظاہر ہے پہلے شوہر گئے اب باپ جا رہے ہیں، اور آپ کی موت سب حادثوں سے بڑا حادثہ ہے، لیکن کتاب اللہ صبر پر نیک اجر کا وعدہ دلاتی ہے. لہٰذا میں آپ پر صبر کر کے وعدہ الہی کے مطابق اس وعدے کو پورا کرنا پسند کرتی ہوں اور آپ کی مغفرت طلب کرتی ہوں. اللہ آپ کو اس رخصت کرنے والی کا سلام پہنچائے جس نے آپ کی زندگی سے نفرت کی، نہ آپ کے حق میں قضاء الہی کو برا جانا. کتنے خوبصورت لفظ ہیں، بیٹی کہہ رہی ہے کہ میں آپ کی موت پہ بھی راضی ہوں. پھر عمر فاروق کھڑے ہوتے ہیں، کہا اے خلیفہ رسول، آپ اپنی امت کو بڑی تکلیفوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ کی تو گردے راہ تک پہنچنا بھی مشکل ہے، میں کیسے آپ کے قدموں پہ چلوں؟ یعنی عمر کی یہ بے بسی ہے کہ اتنی بڑی مثال دے کر، اتنی خوبصورت لیڈرشپ دے کر جا رہے ہیں تو میں کیا کروں گا. اور حضرت علی بولے، اے ابو بکر اللہ پر رحم کرے، باخدا آپ تمام امت میں سب سے پہلے ایمان لائے، اور سب سے زیادہ ایمان کو اپنا خلق بنایا، سب سے بڑھ کر کامل الیقین تھے، سب سے زیادہ غنی تھے، سب سے بڑھ کر نبی کی حفاظت کرنے والے، اور سب سے بڑھ کر اسلام کے خدمتگار تھے، اور سب سے بڑھ کر اسلام کے دوست تھے، اور خلق اور فضل سیر فضل میں اور سیرت و صحبت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو سب سے زیادہ نسبت تھی، یعنی آپ سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتے تھے. اللہ آپ کو اسلام اور رسول اور مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر دے. آپ نے اس وقت رسول اللہ کی تصدیق کی جب لوگوں نے تکذیب کی، آپ نے اس وقت غمخواری کی جب اوروں نے بخل کیا، جب لوگ نصرت و حمایت سے رکے رہے آپ نے اس وقت رسول کا ساتھ دیا، آپ کو اللہ نے اپنی کتاب میں صدیق فرمایا، اور آپ کی شان میں والذی جا بالصدق فرمایا. بخدا آپ اسلام کا قلعہ تھے، کفار کو ذلیل کر دینے والے تھے، نہ آپ کی حجت میں غلطی ہوتی نہ آپ کی بصیرت میں ضعف آتا. جبن یعنی بزدلی، کبھی آپ کو چھو کر نہیں گئی. آپ پہاڑ کی مثل مضبوط تھے جسے نہ تند ہوائیں ہلا سکتی ہیں اور نہ اکھاڑنے والے اکھاڑ سکتے ہیں. آپ ایسے ہی تھے جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا، یعنی ضعیف البدن، مومن کو دبلا پتلا ہونا چاہیے، قوی الایمان، ایمان کی مضبوطی ہو، منکسر المزاج، عاجزی والا. اللہ کے ہاں آپ بڑے مرتبوں پر تھے، زمین پر بزرگ اور مومنوں میں افضل تھے. آپ کے سامنے کوئی بے جا تما اور ناجائز خواہش نہ کر سکتا تھا. آپ کے نزدیک کمزور قوی اور قوی کمزور تھا، یہاں تک کہ طاقتور سے لے کر ضعیف کو اس کا حق دلایا جائے. اللہ ہمیں آپ کے اجر سے محروم نہ رکھے، اللہ ہمیں آپ کے اجر سے محروم نہ کرے، اور آپ کے بعد ہم کو گمراہ نہ کرے. ایک ایک جملے پہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میرے مرنے پہ لوگ کیا کہیں گے. یہ ہے آواز خلق نکارے خدا. हम अपनी भी तो सोचें कि हमारे साथ क्या होगा, हम दुनिया से जाएंगे तो लोग क्या करेंगे। अगर आप अबू बकर के नाम को लिख करना, जिसको कहते हैं ना मेड ऑफ इंग्रेडिएंट्स, लिखे तो चार छः जुमले लफ्ज लिख लिए, नंबर एक इत्तबाए सुन्नत कूट कूट के भरी हुई थी, आपके कदमों पे कदम रख के जीना चाहते थे, इसकी बहुत सी मिसालें हैं। दूसरी चीज़ आपके वजूद का हिस्सा जो लगती है वो मोहब्बत इलाही और रसूल की मोहब्बत, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत कूट कूट के भरी हुई थी। और कहते थे कि मुझे तीन चीज़ें दुनिया में बड़ी प्यारी हैं, नंबर एक नबी सल्लम के चेहरे मुबारक की तरफ देखना, आप पर अपना माल खर्च करना, और मेरी बेटी का आपके घर होना। आपको पता है कि आयशा से शादी क्यों की थी अल्लाह के नबी की अबू बकर ने, कि मुझे नबी की रिश्तेदारी मिल जाएगी। आज तो लोगों को बड़ा रोना आता है, हाय छोटी सी आयशा इतनी बड़ी उम्र के शख्स से ब्याही गई, अबू बकर ने रिक्वेस्ट की थी मेरी बेटी को कबूल कर ले। अल्लाह हो, ये प्यार, ये बातें अल्लाह के नबी का इरशाद है कि अल्लाह अबू बकर पर रहम करे, उन्होंने अपनी बेटी मेरी ज़ौजियत में दी, मुझे दारुल हिजरत तक पहुंचाया और बिलाल को आज़ाद कराया। तीसरा वसफ अबू बकर का, नमाज। नमाज में झुक जाते तो खुश्क लकड़ी की तरह हिलने में ना आते, यानी सीधे खड़े होते। एक रावी हैं सालम, वो कहते हैं अबू बकर ने उनसे फरमाया, आओ सहर तक इकामत करें, नमाज ही में शब गुजारें, फिर फरमाया सहर तक मेरा दरवाज़ा बंद कर दो। रात को खड़े हुए, सहरी तक पूरी रात क़याम किया और कहा दरवाज़ा बंद कर दो। इसका पता चलता है कि रात को भी लोग इनसे फ़ायदा लेने आते थे। चौथी चीज़ अबू बकर की शख्सियत में रोज़ा थी। नफली रोज़े रखते हैं मगर कौन से भला, मैंने एक जगह रमज़ान के लेक्चर्स में सुनाई थी बात, गर्मियों में ज़्यादा रोज़े रखते थे, सर्दियों में नहीं, क्यों भला? कहते थे कि गर्मी के रोज़े का अपना मज़ा, लंबा भी और गर्म भी। पांचवी चीज़ फसाहत, शीरी कलाम। फसीह क्या, यानी छोटी बात में बड़ी बात, और खुश कलाम थे। छठी चीज़ तवाज़ो थी। एक बुढ़िया रहती थी घर मदीना में, उसकी खबरगिरी करते, उसके कामकाज करते, वो पानी भर आते और उसके आने से पहले काम करते। हज़रत उमर को शक हुआ कि अबू बकर कहाँ जाते हैं, और जब देखा तो अबू बकर उनके घर की सफाई करते थे। और अबू बकर तीन बरस हम लोगों के पास रहे, दो बरस कबले खिलाफत और एक बरस ज़माने खिलाफत में, और कबीले की लड़कियां अपनी बकरियां इनके पास ले जाती और वो इनको दूध धो देते थे, यानी खिदमत करते थे, दूध निकाल के देते थे, छोटी बच्चियां जो अपनी बकरियों का दूध ना निकाल सकती। फिर अगली खूबी इनमें क्या थी कि जब कभी अपने रिश्तेदारों में जाते तो मातम में शामिल नहीं होते थे, यानी आप कह लें कि गलत रस्मों में शरीक नहीं होते थे, हमारी तरह क्या करें फिर, रिश्तेदार नाराज़ होंगे, जाते उनको समझाते, वहाँ की आदत ही मातम करना, तो मातम नहीं करते थे। कहते थे इसका फ़ायदा कोई नहीं है, मौत के बाद जो कुछ होना है मौत इससे आसान तर है, और जो गुजर गया वो शदीद तर है। अल्लाह के नबी के इंतकाल को याद करो तो तुम्हें अपनी कम लगेगी और अल्लाह के पास अजर है। फिर अगली इनकी शख्सियत की एक खूबी थी जूदो सुखा, बहुत जनरस थे, जिस पे थोड़ी बात भी की। और अबू बकर सिद्दीक की अगली खूबी थी शुजात, बहादुर, अल्लाह के नबी का दिफा किया। अगली चीज़ ईमान, फिर जोहद और वरा, आखिरी दर्जा होता था तकवा का, वरा वो था इनमें। और फहमे कुरान, जिस तरह ये कुरान को समझे वैसे कोई नहीं समझा। इस मिसाल आपको दी थी सूरत नसर की तफसीर में कि आप उस सूरत से समझ गए थे कि अल्लाह के नबी के इंतकाल का वक्त आ गया। फिर इल्मे हदीस में बड़े पुख्ता थे, बहुत लंबी थी वाले। फिर ख्वाबों की ताबीर जानते थे। फिर इल्मुल अनसाब, अरब के बड़े नसाब थे, यानी लोगों के नसब जानते थे। और हज़रत आयशा ने अपने बाप की इस खूबी पे बहुत प्यारी बात की है, जो फिर इंशाल्लाह अगर कल डिस्कशन में मौका मिला तो आपको सुना दूंगी। ये है जिसको कहते हैं द लाइफ यू कैन लिव, ये है क्वालिटी लाइफ। एक बंदा दुनिया से गया और इतनी गवाहियाँ, इतनी खूबियाँ, मैंने अभी पूरा हिस्सा स्किप किया है, جو دورِ خلافت کی جنگوں کا تھا. میں نے سوچا تھا رات کو کہ میں آپ کو دوں گی, لیکن مجھے پتا تھا کہ میں نہیں دے سکتی, ٹائم ہی نہیں ہوگا. لیکن کم از کم آپ کو یہ تو اندازہ ہو گیا نا کہ وہ کوئی خاص شخصیت تھی. اللہ کو غلطی نہیں لگتی, یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ان کے نقش قدم پہ چلائے, اللہ ہمیں بھی صدیقیت کے مقام پہ فائز کر دے. اور بڑے پیار سے کہے کہ رضی اللہ عنہ و رضوا ذلک لمن خشی ربہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. چونکہ وقت پورا ہو گیا, بلکہ اوپر چند منٹ ہوئے ہیں, صدقہ کر دیں اس کا. اور اپنے کمنٹس پھر آپ لوگ, میں نے یہی سوچا ہے کہ آپ لوگ میکسیمم اپنی اس کلاس کی شیئرنگز اپنے گروپس میں پھر بھیجتے رہیں, اس کو انشاءاللہ پائل اپ کرتے جائیں گے. ذرا سا جس سے موقع ملا پھر ان چیزوں پہ بات کریں گے, یہ بہتر ہے نا. کیونکہ دل تو بہت چاہ رہا ہے کہ ادھر بیچ میں ہم گروپس وغیرہ کریں باقی چیزیں, لیکن آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ کتنا وقت کم ہے. اور یا پھر ذرا سوچ کے آئیں تو وقت بڑھا لیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ علم نعمت عدد مسلم. یہ لائٹس کو بند کر دیجئے شاہین.